المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سلسلے کی تیسری تقریر ہے. پہلی تقریر میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ وحدت کا جو نعرہ ہے, جو دراصل نعرہ نہیں بلکہ حقیقت ہے, وہ ایک قرآنی حقیقت ہے, وہ کوئی سیاسی حربہ نہیں ہے یا سیاسی اسٹریٹجی نہیں ہے یا سیاسی ٹیکٹک نہیں ہے, بلکہ قرآنی نعرہ ہے, اس قرآنی حقیقت ہے, اسلامی حقیقت ہے. اور کل کی گفتگو میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ حتیٰ حدیث بھی اس بات وحدت کے موضوع کو سپورٹ کرتی ہے, بلکہ وحدت اسلام کے ان موضوعات میں سے ہے جس کی طرف توجہ کم دی گئی ہے, جبکہ دوسرے فرعی مباحث یا موضوعات جن کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں ہونی چاہیے تھی ان پر بہت زیادہ توجہ دی گئی, اور وحدت جو کہ ایک قرآنی اور اسلامی مفہوم ہے اس کی طرف توجہ کم دی گئی. تو لہٰذا قرآن اور حدیث, اور کل کچھ باتیں یہ بھی عرض کرنے کا موقع ملا کہ امام خمینی سے پہلے بھی کچھ شخصیتوں نے وحدت کا کام شروع کیا, یعنی تقریب بین المذاہب کا کام, لیکن جس پیمانے پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام شروع کیا وہ اس پیمانے پر گزشتہ لوگ نہیں کر سکے. وہ اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ دیکھیں اسلام کی مختلف تصویریں اور تفسیریں ہیں, ہر ایک کے پاس اسلام کی اپنی ایک تفسیر ہے, اس کی ایک خاص تصویر بنی ہوئی ہے, اور جو تصویریں اور تفسیریں رائج ہے اس میں سیاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اکثر مسلمانوں کے نزدیک سیاست شجر ممنوع ہے, وہ درخت ہے جس کے قریب جانا منع ہے, لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس اسلام کی تصویر پیش کی, جس کو خود انہوں نے جو نام دیا اسلام ناب محمدی, ناب نون الف بے ناب, اسلام ناب محمدی یعنی وہ اسلام جو رسول خدا کا اسلام تھا, ہمارا آپ کا اسلام نہیں, وہ اسلام جو رسول خدا کا اسلام تھا, تو وہ اسلام میں سیاست جزء دین ہے. جو رسول خدا کا اسلام ہے اس میں سیاست جزء دین ہے, اور سیاست سے مراد جو ہماری ذہنوں میں سیاست ہے, الیکشن, ووٹنگ, پھر جو انتخاب, وہ سیاست مراد نہیں ہے. سیاست سے مراد انسان اجتماع میں رہتے ہوئے اجتماع سے لا تعلق نہ رہے, اور نہیں رہتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اجتماع میں رہے اور اجتماع سے بالکل لا تعلق کٹا ہوا رہے, اجتماعی سرگرمیوں سے ایک دم دور رہے, ممکن نہیں ہے. اور اسلامی سیاست یہی, اسلامی سیاست کا بنیادی عنصر یہی ہے کہ آپ کو اجتماع سے الگ نہیں رہنا ہے, اجتماع میں رہنا ہے, اور اجتماع میں ناانصافی نہ ہو, ظلم نہ ہو, اجتماع میں عدل ہو, ہر شخص کو اس کا حق ملے, ہر شخص اپنے حق کو پہنچے, یہ اسلامی سیاست کا نظریہ ہے. سیاست سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے, سیاست سے مراد یہ ہے کہ عدل کے ساتھ خدا کے بندوں پر خدا کے بتلائے ہوئے اصولوں کے تحت حکمرانی کی جائے, عدل کو عام کیا جائے. تو یہ جو سیاست ہے یہ امام خمینی, خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام میں اس کا جز ہے, اور خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کردہ نظریہ جو خود رسول اللہ کا اسلام ہے اس کا بھی جز ہے. تو پرانی لوگوں کا جو پیش کرنے کا منشا کیا رہا ہو یہ نہیں معلوم ہم لوگوں کو، لیکن یہ نظریہ نہیں تھا ان کا. وہ پرانے لوگ بھی شاید اسلام، حکومت، سیاست، یہ تمام جدا جدا مفہوم تھے ان کے نزدیک، ایک مفہوم نہیں تھا ان کے پاس. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مفاہیم ایک تھے، یہ مفاہیم ایک تھے امام خمینی کے پاس. تو یہ جو نظریہ وحدت اسلامی کا سامنے آیا، یہ وہ ایک خاص نظریے کی وجہ سے، یعنی خود اسلام ناب محمدی کی وجہ سے یہ نظریہ سامنے آیا. یعنی امام خمینی اس حد تک جو کامیاب ہو سکے اس نظریے کو لوگوں تک پہنچانے میں، وہ اس وجہ سے کامیاب ہو سکے کہ ان کے پاس بنیاد تھی، بنیاد پر انہوں نے عمارت کھڑا کرنے کی کوشش کی. دوسروں کے پاس بنیاد نہیں تھی، کوشش کی، جس حد تک بھی کامیاب ہوئے ہوئے، لیکن اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکے. یعنی جس حد تک امام خمینی نے پیش کیا، اور وہ کیونکہ اس امام خمینی کے پاس نظریاتی بنیادیں موجود تھیں، اور وہ نظریاتی بنیاد یہ کہ حکومت، سیاست، یہ سب چیزیں اس وقت تک تشکیل نہیں پاتی جب تک کہ امت امت واحدہ نہ بن جائے، امت امت واحدہ نہ بن جائے. تو کل کچھ شخصیتوں کا نام لیا تھا جو اتحاد بین المسلمین کے لیے کافی کوششیں کی اور کسی حد تک ثمرآور بھی ہوئیں، لیکن جو نتائج اور جو ثمرہ امام خمینی کی کوششوں کا نکلا، کسی کی کوششوں کا نہیں نکل سکا. یہ ایک بات. آج کی گفتگو ہماری یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ دشمن جو لوگ مسلمانوں میں، اسلامی فرقوں میں تفرقہ پھیلانا چاہ رہے ہیں یا پھیلا رہے ہیں، وہ تفرقہ پھیلانے کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی جان دے کر بھی تفرقہ پھیلا رہے ہیں. اس کی مثال شام میں آپ کو مل سکتی، موجودہ زمانے میں شام میں جو بحران پیش آ رہا ہے، وہ جان دے کر بھی مسلمانوں کو الگ الگ کرنا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانا چاہ رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کے مقابل میں، جو لوگ تفرقہ پھیلانا چاہ رہے ہیں، جو لوگ ان کے مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جو تفرقہ پھیلانا نہیں چاہتے بلکہ اس کے برعکس اتحاد چاہتے ہیں، وحدت چاہتے ہیں، یکجہتی چاہتے ہیں، کیا وہ بھی اس حد تک حاضر ہیں کہ وہ اپنی جان دے سکیں وحدت کے قیام کے لیے؟ جان تو دور کی بات ہے، وہ وقت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یعنی وحدت کے قیام کے لیے وقت بھی صرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ وہ لوگ جو تفرقہ پھیلانے کے لیے میدان میں اترے ہوئے، وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. اب وحدت قائم کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری کن لوگوں پر ہے؟ کون لوگ وحدت قائم کریں؟ ظاہر سی بات ہے اس سوال کا جواب آپ کے ذہن میں ہے. سر فہرست علماء جو کہ اسلام اور امت کے اسلام اور امت کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت میں وحدت قائم کریں، امت کو تفرقے سے بچائیں، امت کو پراکندہ ہونے سے بچائیں. اسی ذمہ داری کے احساس کے تحت انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کی رحلت کے بعد رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی، ان لوگوں نے یہ لوگ میدان میں اترے اور بہت ہی، یعنی اس بات پر زور دیا کہ مسلمان جہاں پر بھی رہتے ہوں ان کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، وحدت ہونی چاہیے، تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ علماء ذمہ دار ہیں اس بات کے. قوم کے ذمہ دار, امت کے ذمہ دار علماء ہیں, تو علماء اس بات کی تو ان کے اوپر سب سے بڑی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ امت کو, امت کا شیرازہ بکھرنے سے بچائیں. شیرازہ ایک نیا لفظ ہے, میں سمجھا دوں, شیرازہ جو ہے اس کو شیرازہ کہتے ہیں, یہ جو کاغذ, بکھرے ہوئے کاغذوں کو جس چیز نے جوڑ رکھا ہے, یہ چیز اس کے اندر الگ الگ کاغذ ہے لیکن شیرازہ یہ ہے. اگر اس کو آپ کاٹ دیں یہاں سے تو یہ پورے اوراق بکھر جاتے ہیں. اس کو اگر آپ کاٹ دیں یہاں سے یہ اوراق پورے الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو امت کا شیرازہ کیا ہے؟ امت کا شیرازہ وحدت میں پوشیدہ ہے. اگر آپ وحدت کو کاٹ دیں تو امت کا شیرازہ بکھر جائے گا, تفرقہ ہو جائے گا امت کے درمیان. خوب علماء ایک نظریہ دے دیں, علماء ایک خط مشخص کر دیں کہ بھائی یہ راستہ ہے, اگر آپ اس راستے پر چلیں, اور جو کہ خود ان کی طرف سے طے کردہ راستہ نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کا بتلایا ہوا راستہ ہے, یعنی وہ اپنی طرف سے کوئی نئی چیز لا نہیں رہے ہیں. ہم کو چونکہ ہم جب بھی کوئی ایک ایسی بات سنتے جو کبھی نہیں سنے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے, اور جو بھی نئی چیز ہے وہ شاید اسلام کے مغایر ہے. جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ولایت فقیہ کا نظریہ پیش کرے جو کہ خود قرآن اور حدیث سے ماخوذ تھا, لوگ بولے یہ نئی چیز کہاں سے لے کے آ گئے, ہم تو پہلی بار سنیں, ہم تو اس سے پہلے سنے ہی نہیں تھے اس کا نام. جبکہ وہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے نظریہ ولایت فقیہ. اسی طرح وحدت کا, وحدت کی بات جو علماء کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن اور حدیث کا نتیجہ ہے وہ. یہ جو خط مشخص کر رہے ہیں, جو راستہ مشخص کر رہے ہیں کہ اس راستے پر چلو, اس میں امت کا شیرازہ نہیں بکھرے گا, امت امت واحدہ بن جائے گی, تو وہ راستہ وہ خود طے نہیں کر رہے کہ ہمارا بتلایا ہوا راستہ ہے بلکہ قرآن اور حدیث کا بتلایا ہوا راستہ ہے. تو اب امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہمدرد علماء ہیں, وہ جو یہ چاہتے ہیں کہ امت کا شیرازہ نہ بکھرے, وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد تک پہنچیں, تو امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے فرمان پر سر تسلیم کو خم کر دے. ان کا جو فرمان, جب تک یہ بات نہیں ہو پائے گی, اگر ہم نظر انداز کر دیں ان کی بات کو یا ہلکے میں لیں ان کی بات کو یا مخالفت پر اتر آئیں, تو پھر یہ ہونے والا نہیں ہے, یہ ایک طرفہ کام ہو جائے گا. یعنی علماء تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں لیکن امت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی ہے. اسے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ ایک نبی ہے یا ایک امام ہے, اگر یہ لوگ اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لائیں, پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی امت ان کی بات نہ سنے اور امت ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہو یا امت ان کی بات کو ٹھکرا دے, تو نبی اور امام کامیاب, امت ناکام. نبی اپنے پوری کوشش کر لیا, امام اپنی پوری کوشش کر لیا, اس کے باوجود بھی اگر کوئی راہ راست پر آنے تیار نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ان سے کوئی ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو نبی اور امام کی کوشش کامیاب, امت کی کوتاہی, امت ناکام. ناکامی امت کی ہوگی, نبی کی نہیں ہوگی. عالم کو لے لیں, عالم اپنی پوری کوشش کر لیا, جتنی کوشش اس کو کرنی چاہیے تھی حق بجانب, کما حقہ, وہ پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی امت اور قوم ہدایت لینے کے لیے اس سے تیار نہیں ہے, تو عالم کامیاب, قوم ناکام. عالم کامیاب, قوم ناکام. تو اسی طرح جتنے نظریے علماء پیش کرتے جو خود قرآن و حدیث سے ہوتے ہیں, اگر امت ان کو قبول نہ کرے, ان سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہ ہو, تو وہ نظریہ پیش کرنے والا کامیاب, امت ناکام. اس میں ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی پھونکوں سے اسلام کے نور کو بجھا دیں، اسلام کے نور کو خاموش کر دیں۔ دشمنوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو اسلام کا نور ہے، دشمن یہ چاہتا، یہ جو اللہ کا نور ہے جس کو دشمن اپنی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتا ہے، یہ دشمنوں کی کوششوں کی طرف اشارہ ہے کہ دشمن تو ہر آن اس بات کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کا نور، اللہ کا نور خاموش ہو جائے، اللہ کا نور بجھ جائے۔ لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس نور کو بجھنے نہ دے، گرچہ کافروں کو یہ بات گرا گزرے، گرچہ کافر اس بات سے ناراض ہو جائے، لیکن اللہ جو نور کو بجھنے نہیں دے گا، کیا خود اللہ بنفس نفیس زمین پر اتر کر یہ کام کرے گا، یا پھر یہ کام امت کو کرنا ہے؟ اللہ کے نور کو جو بجھنے نہیں دینا ہے، گرچہ کام اللہ ہی کی طرف سے ہوگا لیکن امت کے ذریعے سے ہوگا، امت یہ کام انجام دے گی۔ مشکل یہ ہے کہ ہم امت کے کام، اللہ یعنی وہ کام جو ہم کو کرنے ہیں وہ بھی ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ وہ کام ہم سے لینا چاہتا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں تو خود ہی یہ کام انجام دے، وہ کام ہم کو کرنا ہے، اللہ ہم سے کام لینا چاہتا ہے، امت کی ذمہ داری ہے وہ کام، یعنی امت اپنے کام کو خدا پر نہ چھوڑے اور خدا کے کام اپنے ذمے نہ لے۔ ہم بہت سے کام خدا کے اپنے ذمے لے لیتے، خدا کا کام ہے وہ، ہم اپنے ذمے لے لیتے، ضروری نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس بات کی۔ تو دشمن کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ، آج بھی اسلام دشمن طاقتیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ غربی ہوں یا عربی ہوں، جو بھی طاقتیں ہوں، ان کی پوری کوشش کیا ہے کہ اسلام کا نور خاموش ہو جائے، اسلام کا نور بجھ جائے۔ تو ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ایک حربہ، جو سب سے مؤثر ترین حربہ ان کے پاس موجود ہے، وہ ہے تفرقہ۔ اس نور کو خاموش کرنے کے لیے ان کے اندر تفرقہ ڈال دو، ان کو الگ الگ کر دو، ان کو بکھیر دو۔ جب یہ الگ الگ ہو جائیں گے ان کی طاقت بڑھ جائے گی، جب ان کی طاقت بڑھ جائے گی تو ان پر غلبہ پانا آسان ہو جائے گا۔ خدا کا جو ارادہ ہے کہ اس نور کو بجھنے نہ دے، وہ ارادہ امت کے ذریعے سے مکمل ہوگا، امت اس ارادے کو تکمیل کرے گی۔ اور وحدت کی جب بات آتی ہے کہ بھائی اتحاد ہونا چاہیے، وحدت ہونی چاہیے، تو ایک بہت بڑا ابہام، گرد و غبار اس نظریے کے اطراف نظر آتی کہ بھائی یہ وحدت کیا چیز ہے۔ کئی سوال، بیسیوں سوال ہمارے ذہنوں میں ابھر کے آتے کہ یہ ہونے والی بات کہہ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ایسا، کیونکہ اتنی صدیوں سے یہ تفرقہ چلا آ رہا ہے، یہ صدیوں سے جو تفرقہ چلا آ رہا، کیا یہ تفرقہ وحدت میں بدل سکتا؟ یعنی ایک ابہام ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ واقعی یہ ہونے والی چیز ہے، اور کیا یہ کام آسان ہے اگر ہو بھی جائے تو۔ دیکھیے حقیقت کی، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، بلکہ دشوار ہے، بلکہ ناممکن سے قریب ہے۔ امت کو ایک لڑی میں پرونا، امت کو امت واحدہ بنانا ایک سخت ترین اور دشوار ترین کام ہے۔ لیکن نا امیدی کی بات نہ ہو، لیکن ناممکن نہیں ہے، شاید ناممکن سے بھی قریب ہو لیکن ناممکن نہیں ہے۔ کب ناممکن نہیں ہے؟ جب ہم انبیاء کی زحمتوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو زحمتیں برداشت کی، ائمہ اطہار علیہ السلام کی زحمتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یعنی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس دین کی حفاظت کی، اور خاص طور پر کربلا کا واقعہ، جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں نہیں، وحدت قائم ہو سکتی ہے، لیکن اتنی زحمتیں برداشت کرنی پڑے گی، ویسی زحمتیں گوارا کرنی پڑے گی جو انبیاء ائمہ برداشت کرتے رہے، وہ زحمتوں کے نتیجے میں وحدت قائم ہو سکتی، ورنہ آسان نہیں ہے وحدت کا قائم ہونا۔ یعنی آگے چل کے ابھی آپ سے عرض کروں گا کہ کیسے آسان نہیں ہے۔ وحدت کا موضوع جب بھی آتا فوراً ذہن میں یہ سوال ہو جاتا کہ یہ وحدت قائم کیسے ہوگی، اس کا عملی طریقہ کیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، دوسروں کو کیا کرنا ہے، کیا ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں، کیا نیا مذہب بنا لیں، یہ پورے سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے. کیوں آتے؟ اس لیے کہ اس موضوع کو ابہام میں رکھا گیا. یعنی کبھی کوئی عالم کو آپ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے، گرد و غبار جمی ہوئی ہے اس موضوع پر، کیونکہ اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں جاتا. کیونکہ اس کیوں چھیڑا نہیں جاتا؟ کیونکہ اسلام کا تصور جو ان کے ذہن میں موجود ہے وہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ اس موضوع کو اہمیت دی جائے. اسلام کا جو تصور ان کے ذہن میں موجود ہے، اسلام کی جو تصویر ان کے پاس موجود ہے، وہ تصویر انہیں اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ وحدت کے موضوع کو اہمیت دی جائے. اس لیے غیر ضروری بہت سے موضوعات کو شاید وہ لوگ اہمیت دے دیں، لیکن اس موضوع کو وہ اہمیت نہیں دیتے. اور یہ اس لیے کہ وحدت کے موضوع پر کوئی کام ہی نہیں ہوا، نہ کوئی علمی کام ہوا، نہ عملی کام ہوا، جس کے نتیجے میں یہ ابہام کا ہونا ضروری ہے. یعنی لوگوں کے ذہنوں میں تو بسیوں سوالات اٹھ رہے ہیں، یہ سوالات کا اٹھنا ضروری ہے کیونکہ کام نہیں ہوا اس موضوع پر. اگر کام ہوتا تو یہ ابہام باقی نہیں رہتا. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. رسی کی مثال کیوں دی گئی؟ رسی حبل اللہ، کوئی اور بھی مثال دی جا سکتی تھی. رسی کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ رسی نجات دلاتی. رسی ایک انسان کھائی میں گرا ہو، ایک انسان کنویں میں گرا ہو، تو آپ رسی ڈال کے اس کو اوپر کھینچتے. کوئی انسان ڈوب رہا ہو، کافی ویڈیوز دیکھنے کو ملتے نا، انسان ایک ڈوب رہا سمندر میں، ہیلی کاپٹر سے کیا چھوڑتے وہ لوگ؟ رسی چھوڑتے. تو رسی جو ہے نجات کی ضامن ہے. اور ہر وہ شے جو انسان کو خدا سے جوڑ دے وہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے. اسی لیے کیا کہا گیا روایت میں؟ اہل بیت کو بھی حبل اللہ کہا گیا. ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہیں، کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ بندوں کو خدا سے جوڑ دیں. بندوں کا تعلق، بندوں کا رابطہ، بندوں کا کنیکشن خدا سے جوڑ دیں، اس لیے حبل اللہ کہا گیا. اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا، جو لوگ زلالت میں پڑے ہوئے ہیں، زلالت کے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، گمراہی کی کھائی میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے وحدت حبل اللہ ہے. سب مل کر تھامنا ہے، سب مل کر تھامنا ہے. مشکل ہم لوگ یہ ہے، آپ لوگ اسکولوں میں دیکھے ہوں گے کہ ایک رسی ہوتی، کچھ افراد اس طرف، کچھ افراد اس طرف، کچھ اپنی طرف کھینچتے رہتے، کچھ اپنی طرف کھینچتے رہتے. یہ وہ رسی نہیں ہے، ویسا پکڑنا نہیں ہے رسی کو، سب مل کر پکڑنا ہے رسی کو، آدھے آدھے بٹ کر پکڑنا نہیں ہے. یعنی کچھ ادھر کھینچ رہا ہوں، کچھ ادھر کھینچ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی جگہ پکڑنا ہے سب کو رسی، اور سب مل کے پکڑنا ہے. اگر سب مل کے نہ پکڑے رسی تو پھر ایسے ہی ہے جیسا انہوں نے نماز پڑھی لیکن وضو کے بغیر. نماز تو پڑھی لیکن وضو کے بغیر پڑھ لی نماز. تو اللہ کی رسی کو جو پکڑنے کی بات ہو رہی ہے، وہ سب مل کے پکڑنا ہے، الگ الگ جدا جدا نہیں. رسی کی مثال اسی لیے دی گئی یعنی قرآن مجید کی اس آیت میں. اب ایک سوال جو بہت زیادہ ذہن میں ابھرتا وہ یہ کہ بنی امیہ کی جو فکر ہے، جو آج کل ہمارے یعنی بہت سے مسلمانوں میں، بلکہ ایک بہت سے نہیں ایک اقلیت میں یہ فکر دوبارہ جو ہے زندہ کی گئی، کی جا رہی ہے بنی امیہ کی فکر. اور اس فکر کے تحت، یعنی بنی امیہ کی فکر یوں سمجھ لیجیے آپ، یزیدی فکر. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی فکر رکھنے والے افراد سے بھی کیا وحدت ہو سکتی ہے جو اس قسم کی فکر رکھتے ہیں؟ ایسی فکر رکھنے والوں کو علماء نے کیا، ان کا نام کیا رکھا ہے علماء نے؟ ایسی فکر رکھنے والے جو یزیدی فکر اور جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، ایسی فکر رکھنے والوں کو تکفیری کہا گیا. تکفیری، تکفیری، تکفیری یعنی دوسروں کو کافر قرار دینے والے. ہم مسلمان، ہمارے علاوہ سب کافر، تو جو کافر ہے ان کا قتل واجب ہے، اس لیے سب کو مارتے رہتے وہ لوگ، اپنے علاوہ سب کا خون بہانا جائز سمجھتے. تو ایسے لوگوں کے تعلق، ایسے لوگوں سے کبھی بھی وحدت قائم نہیں ہو سکتی. اور ایسے لوگ تھوڑے ہیں، لیکن یہ تھوڑے لوگ اکثریت کی آڑ لیے ہوئے ہیں، اکثریت کی آڑ میں، اور اکثریت خاموش ہے، اکثریت ساکت ہے، اکثریت جامد بنی ہوئی ہے، اکثریت کو کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے اوپر. ان کی خاموشی کا یہ تھوڑے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تھوڑی ایک مختصر سی جماعت ہے، وہ جماعت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم بہت بڑی جماعت ہیں، ہمارے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں، اکثریت ہمارے ساتھ ہے، جبکہ اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے، اکثریت ان بلکہ ان کی فکر کے مخالف ہیں، لیکن خاموش ہیں. ان کی خاموشی بھی بہت زیادہ ضرر رساں ہے، ان کا خاموش رہنا بہت یعنی نقصان دہ ثابت ہوا اب تک. تو وہ اقلیت جو تکفیری لوگ ہیں، ان سے کبھی بھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا، ان سے کبھی بھی وحدت قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں. لیکن جو اکثریت ہے جو دوسروں کو کافر قرار نہیں دیتی، ایسے لوگوں سے اتحاد ممکن ہے. اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو تفرقہ کر رہا ہے، جو امت میں دراڑ ڈالنے کی بات کر رہا ہے، جو لڑائی جھگڑے کی بات کر رہا ہے، وہ نہ تو شیعہ ہے نہ سنی ہے. اس کو کسی مذہب سے مت جوڑو. جو لڑائی جھگڑے کی بات کر رہا ہے، جو تفرقہ ڈالنے کی بات کر رہا ہے، اس کو کسی بھی طرف نسبت مت دو کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے. اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے اس کا، اس کا مسلک تفرقہ ہے. تو ایسوں سے اتحاد مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. اب سب سے اہم سوال، کل میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جس طرح سادے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن بھی سادہ ہے، اور اگر سادہ ہوتا تو یقیناً سجدہ شکر بجا لانے کا موقع تھا کہ ہمارا دشمن سادہ اور بے وقوف ہے. دشمن ہمارا سادہ نہیں ہے، ہمارے سے مراد اسلام کا دشمن. اسلام کا دشمن سادہ لول افراد نہیں ہے، بہت زیرک، ہوشیار، چالاک لوگ ہیں. اور جب چالاک لوگ ہیں تو بات پریشان کن ہے، آسان نہیں ہے چالاک لوگوں سے مقابلہ. اگر بے وقوف ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مقام شکر ہے اگر دشمن بے وقوف ہے، دشمن چالاک ہے. اور ہم یہ خام خیالی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دشمن ہمارے ہی جیسا سادہ ہے، ہم جیسے سادے ہیں ویسا دشمن بھی سادہ ہے. وہ سادے نہیں ہیں، ان کے پاس بڑی پلاننگ ہے ان کے پاس. اور پلاننگ میں سب سے بڑا حربہ جو امت کو توڑنے کا ہے، یہ تفرقہ ہے. تفرقہ کر کے امت کو ہمیشہ بکھیر کے رکھو، ان کو ایک ہونے مت دو. جب ایک ہو جائیں گے تو ہمارے مقابل میں ٹھہر جائیں گے، ان کو ایک ہونے مت دو. اور قرآن مجید جو لوگ تفرقہ ڈالتے ہیں ان کو قاتلوں سے بھی بدتر شمار کرتا ہے. فتنہ کرنے والوں کو قرآن، الفتنۃ اشد من القتل، الفتنۃ اکبر من القتل. جو لوگ تفرقے کی باتیں کرتے، لڑائی جھگڑا، لڑانے کی جو باتیں کرتے، قرآن مجید کہتا ہے یہ قاتلوں سے بھی بدتر لوگ ہیں. تفرقہ ڈالنے والے، تفرقہ کرنے والے لوگ قاتلوں سے بھی بدتر. اب ایک تقسیم یہاں پر آ کر بیان کی جا رہی ہے، وہ وحدت کی دو تقسیم، وحدت کو دو حصوں میں تقسیم کریں، وحدت انقلابی، وحدت انفعالی. وحدت انقلابی کیا ہے؟ امت کو امت واحدہ بنانا. اور جس وحدت کا نتیجہ، کچھ نتیجہ نکلے، کوئی نتیجہ سامنے آئے، نتیجہ کس شکل میں سامنے آئے؟ امت متحد ہو جائے. یہ وحدت انقلابی جو قرآنی وحدت ہے. ایک وحدت انفعالی ہے. انفعالی یعنی وہ وحدت، انفعال کہتے ہیں کسی کے اثر کوئی چیز اثر کر دے, اثر کے نتیجے میں جو چیز ہو. انفعالی وحدت کیا ہے؟ ایک شخص ہے, آپ اس پر غلبہ نہیں پا سکتے, آپ سے طاقتور ہے, آپ شکست مان کے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی وحدت کر لیں گے. طاقتور شخص کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں وحدت کر لیں گے, آپس میں مل جل کے رہیں گے, یہ انفعالی وحدت ہے, یہ قرآنی وحدت نہیں. قرآن نے ایسی وحدت کی دعوت نہیں دی ہے, قرآن نے انقلابی وحدت کی دعوت دی ہے, اور انقلابی وحدت میں انسان کی عزت برقرار رہتی, انسانوں کی عزت برقرار رہتی اور وہ نتیجہ بخش ہوتی. انفعالی وحدت یہ ہے کہ آپ کسی پر آپ کا زور نہیں چل رہا, وہ غالب آ گیا تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے وحدت کر لیتے ہیں. شکست کہا کر جو وحدت کی جائے وہ انفعالی وحدت ہے, وہ قرآن کی مطلوبہ وحدت نہیں ہے, وہ وحدت قرآن کو نہیں چاہیے. قرآن کو انقلابی وحدت چاہیے, وہ وحدت جو بکھری ہوئی امت کو امت واحدہ بنا دے, نتیجہ بخش ہو, عزت آبرو بھی امت دے, امتوں کی سلامت رہے اس میں. انفعالی وحدت ایسی نہیں ہے, اس میں شکست کھا کے ٹھیک ہے آپ کو بڑا مان لیا میں, یہ وحدت نہیں ہے. اور انقلابی وحدت یا وہ وحدت جو انقلاب آفرین ہو, اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جو لوگ اتحاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں پہلے ان میں اتحاد موجود ہو. مثلاً وہ شیعہ جو اتحاد کی بات کر رہے ہیں پہلے ان کے اندر اتحاد موجود ہو, وہ سنی جو اتحاد کی بات کر رہے ہیں پہلے وہ متحد ہوں. یہ تمام اکائیاں جب متحد ہوئیں گی تو پھر ایک امت واحدہ تشکیل پائے گی. خود ادھر ہی اتحاد نہیں ہے اور نہ ادھر اتحاد ہے, تو پھر کس طرح سے یہ امت واحدہ تشکیل پائے گی؟ تو بعض لوگ بولتے ہیں یہاں اتحاد بین المومنین ہی نہیں ہے, تو آپ اتحاد بین المسلمین کی کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اتحاد بین المومنین کا ہونا اتحاد بین المسلمین کے لیے بہت ضروری ہے, اتحاد بین المومنین ہونا. لیکن اتحاد بین المومنین میں اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اتحاد بین المسلمین سے سخت اور مشکل ہے, اس لیے کہ اتحاد بین المسلمین, کیونکہ جو تفرقہ ہے جو اختلاف ہے وہ بعض نظریاتی بنیادوں پر ہے, بعض نظریے ہمارے اور ان کے جدا جدا ہیں, ان کو بیٹھ کر حل کیا جا سکتا. لیکن افتراق بین المومنین کا سرچشمہ بد اخلاقیاں ہیں, نفسانی خواہشات ہے, ذاتیات ہے, اس لیے اتحاد بین المومنین ایک سخت کام ہے. اور اگر اتحاد بین المومنین ہونا ہے تو اس کے لیے بد اخلاقیوں کو دور کرنا پڑے گا, نفسانی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی, ذاتیات کو بیچ میں لانا نہیں پڑے گا, تب جا کے اتحاد بین المومنین ہو سکتا ہے. کیونکہ کوئی نظریاتی بنیاد پر اختلاف نہیں ہے, کوئی نظریاتی بنیاد پر اختلاف نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ ذاتیات, ذاتی دشمنی, اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ سامنے والے کو نیچا دکھانا, اس پر غلبہ پا جانا, اپنی برتری جتانا. تو یہ باتیں جب آ جائیں گی تو پھر اتحاد ممکن نہیں ہے. اتحاد اسی وقت ممکن ہے جب یہ سب باتیں ہٹ جائیں. اخلاقی کمزوریاں جو ہے, سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اخلاقی کمزوری ہے. افتراق بین المومنین, مومنین کے درمیان افتراق ہونا, اتحاد کا نہ ہونا, وہ اخلاقی کمزوریوں کا نتیجہ ہے, اخلاقی کمزوریوں کا. اگر وہ اخلاقی کمزوریاں, اور وہ اخلاقی کمزوریاں عرض کیا تھا ایک مجلس میں کہ اخلاق خراب, اخلاق خراب عقیدوں کی دین ہے, تو پھر اصلاح کا عمل جو ہونا ہے وہ عقیدوں سے ہونا ہے. عقیدے صحیح کر لو, اعمال صحیح ہو جائیں گے, اعمال صحیح ہو جائیں گے, اخلاق صحیح ہو جائیں گے. عقیدے فاسد, اعمال فاسد, اعمال فاسد, اخلاق فاسد. جب اخلاق فاسد ہوں گے تو یقیناً یہ افتراق چلتا رہے گا. تو لہٰذا اس افتراق کو دور کرنے کے لیے اخلاقی کمزوریاں, اخلاقی خرابیوں کو دور کرنا پڑے گا, اور اخلاقی خرابیاں اس وقت تک دور نہیں ہوں گی جب تک عملی خرابیاں دور نہ ہوں, اور عملی خرابیاں اس وقت تک دور نہیں ہوں گی جب تک کہ اعتقادی مشکلات دور نہ ہوں، اعتقادی عقیدوں کی اصلاح نہ ہو. عقیدوں کی اصلاح ہو گئی، عمل عمل صالح بن گیا، عمل عمل صالح بن گیا. جس کا عمل عمل صالح ہے وہ کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا، اور جب بد اخلاقی نہیں ہوگی تو پھر افتراق بھی نہیں ہوگی. تو اس طرح سے اگر ہم دو فرقوں کے درمیان اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو پہلے ان فرقوں میں اتحاد موجود ہو، تب کہیں جا کر پوری امت امت واحدہ بن سکتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.